الحمد للہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 11ویں پارے سے ہوا. یاتذرون الیکم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے آ رہے. اللہ نے بتلا دیا، منافقین جھوٹ کا سہارا لیں گے، بہانے بنائیں گے، یہ عذر تھا یہ عذر تھا. تو آپ ان سے راضی نہ ہوئیے گا. اگر آپ ہو بھی گئے، ہم ان سے راضی نہیں ہوں گے. پھر اللہ نے دیہاتیوں کا تذکرہ فرمایا، کچھ نفاق میں بڑے آگے ہوتے ہیں اور خرچ کرنے کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دیہات کے ہیں لیکن ایمان میں بڑا پختہ ہوتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں. پھر نیکی کی طرف، ہدایت کی طرف پہل کرنے والے انصار، مہاجرین، ان کے لیے بلند درجے کا تذکرہ ہے. اور جو قیامت تک ان کی اتباع کرے گا اللہ کے لیے، اللہ کے ہاں ان کی بھی رضا کا فیصلہ ہے. پھر اللہ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جنہیں اپنی غلطی کا اعتراف ہے کہ اللہ غلط ہو گیا، پھر نیکی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، اللہ بھی ان کی طرف اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں. پھر مسجد ضرار کا تذکرہ ہے. یہودیوں کے سرپرستی میں منافقین نے ایک سازش تیار کی ہے، مسجد ایک مرکز بنایا جائے جسے مسجد کا نام دیا جائے تاکہ مسلمانوں کے خلاف وہاں بیٹھ کر سازش کی جائے. اب وہ مسجد لوگوں کے ہاں معروف ہو جائے. اللہ کے حبیب کو دعوت دی، آپ اس کا افتتاح کریں. آپ تبوک سے آنے کے بعد چاہ رہے تھے میں اس کا افتتاح کروں گا. اللہ نے خبر دی ہے یہ سازش ہے، یہ سازش ہے. یہودی سرپرستی کر رہے، منافقین آگے آگے آئے. ہمیشہ فرقہ واریت کے پیچھے آپ دیکھیں گے کسی کی ہاتھ میں اس کے ڈور ہے جو مسلمانوں میں نفرتیں 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 پھیلا رہے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تماشا بن کے کھیل رہے ہوتے ہیں. یہاں بھی ایسی ہی سازش ہوئی. اللہ نے اپنے حبیب کو بتا دیا آپ اس مسجد میں نہ جائیے گا، یہ مسجد نہیں ہے بلکہ یہ مسجد ضرار ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. اللہ کے نبی کا حکم ملا، اسے ملیے میٹ کر دیجئے اور اسے زمین کے برابر کر دیجئے. ہاں وہ مسجد ہے مسجد قباء، جس کے بنانے والے بڑے پاکیزہ، متقی، پرہیزگار اور پاکی، ظاہر کے بھی پاک باطن کی بھی پاک، اس کا تذکرہ فرمایا. جن کی خوبیاں ہیں انہوں نے اللہ سے تجارت کر رکھی ہے، جنت کے بدلے میں اپنی جان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا. اور ان کی یہ تجارت بڑے نفع کی ہے. پھر فرمایا ان کی خوبیاں کیا ہیں، توبہ کرنے والے ہیں اور سجدہ کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں اور برائیوں سے روکنے والے ہیں، اچھائیوں کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. مومن کی شان نہیں وہ کسی کافر کے لیے دعا کرے. حضرت ابراہیم نے اپنے ابا کے لیے دعا کی، ہدایت کی دعا کی. جب پتہ چلا کہ وہ کفر پہ ہے آپ نے برات کا اعلان فرمایا. پھر غزوہ تبوک میں تین مخلص صحابہ بھی نہ جا پائے لیکن انہوں نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، جھوٹ کا سہارا نہیں لیا. سچی بات اللہ کے نبی کے سامنے عرض کر دی، سستی ہو گئی، کاہلی ہو گئی، نفس کے پیچھے، نفس کے زیر اثر آ گئے، اس لیے نہیں جا سکے. سچ بولا، جھوٹ نہیں بولا. اگرچہ اس سچ کے خاطر تھوڑی سی ازمائش تو ہوئی، 50 دن تک بائیکاٹ ہے، کوئی ان سے بات کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں. مدینہ اپنے وسیع تر ہونے کے باوجود ان کے لیے وہ زمین تنگ ہو گئی. 50 دن تک کوئی بات ہی نہیں کر رہا، نہ اپنا، نہ دور کا، نہ قریب کا. اللہ کے حبیب نماز پڑھتے ہیں، یہ چپکے چپکے سے دیکھتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ توجہ، وہ شفقت آج کل نہیں مل رہی ہے. تو حضور علیہ السلام سب ہی نے بائیکاٹ کر رکھا. سچ بولا، تھوڑی سی ازمائش آئی لیکن پھر کیا ہوا، اللہ نے ان کی توبہ آسمانوں سے قبول فرمائی اور ان کی سچائی کی تعریف فرمائی. اور یہ اتنا مبارک دن تھا ان کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے کہ اے ابی، تیری زندگی میں اس سے مبارک دن نہیں آیا جب سے تو پیدا ہوا ہے، جب سے تو پیدا ہوا ہے یہ تیری زندگی کا سب سے مبارک دن ہے. تیری توبہ اللہ نے آسمانوں سے قبول کی ہے اور اس پر قرآن کی آیتیں بھیج دی ہیں۔ تو سچائی انجام کار اس میں نجات ہے، اس میں فلاح ہے، کامیابی ہے۔ جھوٹ میں وقتی نفر نظر آ بھی جائے، ہلاکت میں حقیقت میں اس کے پیچھے ہلاکت ہوتی ہے۔ ایمان والوں کو تلقین فرمائی، اللہ سے ڈرنا سچوں کے ساتھ رہنا، اللہ سے ڈرنا سچوں کے ساتھ رہنا۔ جو عقیدے کے، کردار کے، زبان کے سچے ہیں، ان کے ساتھ جڑ کے رہنا۔ پھر اللہ نے فرمایا ہے، کوئی راہ خدا پر تکلیف اٹھائے، مشقت اٹھائے، تو اللہ بڑا قدردان ہے، بقدر محنت اور مجاہدے کے انہیں عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ نے دینی علوم کی ضروریات کا تذکرہ فرمایا کہ ایک جماعت ایسی بھی ہو جو اللہ کا دین سیکھے اور دینی علوم میں مہارت حاصل کرے، پھر اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلائے، نہ ماننے پر انہیں ڈرائے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فریضہ جہاد کے متعلق بتایا کہ اس کا اصول یہ ہے کہ الاول فالاول، پہلے قریب والوں کو دعوت دی جائے، پھر فریضہ جہاد کی بات کی۔ لیکن اس انداز سے تمہاری زندگی ہو کہ کفر تمہارے اندر بزدلی اور کمزوری محسوس نہ کریں، تمہارے اندر مضبوطی اور شجاعت محسوس کریں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تعریف کا تذکرہ ہے کہ اللہ کا نبی بہت شفیق، بہت مہربان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے اپنے دو صفات صرف اپنے اس نبی میں جمع فرمائی ہیں، اللہ بھی رحیم ہے، اللہ بھی رؤوف ہے۔ تو یہ دونوں خوبیاں محمد رسول اللہ کے لیے بھی ہیں کہ آپ کو اللہ نے رحیم بھی کہا ہے، رؤوف بھی کہا ہے۔ پھر فرمایا اگر کوئی نہیں مانتا تو آپ فکر نہ کریں، حسبی اللہ، اب یوں کہیں میرا اللہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے، کوئی آدمی صبح 7 مرتبہ، رات شام کو 7 مرتبہ ان آیات کو پڑھ لیا کرے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مضمون مفہوم کو سامنے رکھ کر اللہ اس کی حاجت روائی کریں گے، مشکل کشائی کریں گے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ۔ پھر سورہ یونس کا تذکرہ ہے، فرمایا ان کو یہ حیرت اور تعجب لگ رہی، تعجب کی بات لگ رہی ہے کہ ایک بشر اللہ کی طرف سے وحی لے کے آیا ہے، پیغام لے کے آیا ہے۔ فرمایا یہ سلسلہ تو پہلے کا ہے، پہلے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہی تھے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر جس ذات کی طرف سے یہ پیغام لے کے آئے، اس کی عظمتوں کا تذکرہ ہے، زمین و آسمان کا خالق ہے، اس سارے نظام کو بنانے والا ہے، سورج اور چاند کا یہ سارا سلسلہ اسی کا بنا ہے۔ لیکن جو لوگ مرنے کی بات کی زندگی پہ یقین کوئی نہیں، وہ دنیا کی اسی زندگی پر مطمئن ہو بیٹھے ہیں اور اسی زندگی کو زندگی سمجھتے ہیں، اور پھر ان کی سرکشی دیکھیے کہ جب بہت جلد باز ہیں، کہتے ہیں اگر ہم غلط ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا، بڑا ہی جلد باز ہیں، اور ان کا مزاج اتنا بگڑا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کسی راحت دے دے، سہولت دے دے تو خوش ہونے لگتے ہیں، اور جب مصیبت میں آ جائیں تو پھر بھول ہی جا، پھر اللہ کی طرف سے فریادیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی سے کہنے لگے، اگر آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں تو کچھ قرآن میں تبدیلی، کچھ ایسا ہو کہ زمانے اور سوسائٹی کے مطابق آپ کی یہ نظام زندگی ہو، کچھ تبدیلی، کچھ اس کے اندر ترمیم فرما دیں۔ فرمایا انہیں کہہ دو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، میرے اختیار میں کوئی نہیں کہ میں اس میں ترمیم اور اختیار، ترمیم اور اس کے اندر تنسیخ کر سکوں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور فرمایا یہ کیسا ہے کہ اگر یہ میرا اپنا کلام ہوتا تو 40 سال تمہارے اندر رہا ہوں، نہ کسی استاد کے پاس بیٹھا، کسی کتاب کو میں نے پڑھا، اور یک یک اتنا فصیح بلیغ کلام میری زبان سے جاری ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، بڑا ظلم ہے کہ میں اللہ کی طرف جھوٹی نسبت کروں، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر انہی مشرکین پر جب مصیبت آ پڑتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں، جب وہ ٹلتی ہے ایسے گزرتے ہیں جیسے اللہ کو پکارا ہی کوئی نہیں۔ ان کی اپنی حالت یہ ہے، جب ان کی کشتیاں لہروں کے زد میں آتی ہیں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں اور اسی سے فریاد کرتے ہیں۔ فرمایا یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے ایک کھیتی ہے، کاشتکار بیج ڈالتا ہے اور پھر اس کے اندر اس کے اندر سبزہ آتا ہے، پھر وہ سوکھنے لگتی ہے، پھر دانے اور اس کا کچرا الگ ہوتا، کچرا الگ کیا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے اس میدان میں اس کھیت کا نام و نشان بھی باقی کوئی نہیں رہتا۔ اسی طرح انسانی زندگی ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، اور ایک وقت آتا ہے لوگ اسے بھول بھی جاتے ہیں، کوئی تھا بھائی، کوئی تھا، کوئی نام ہی زبانوں پہ نہیں لیتا۔ اسی کا تذکرہ، پھر آخرت کا تذکرہ فرمایا، جب مشرق اپنے معبودوں سے امید رکھے گا اور ان کے سارے معبود ان کی بندگی سے انکار کریں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ ایک اللہ ہی تو ہے۔ کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات بھی ہے جس نے یہ پیدا کیا ہو؟ فرمایا، اللہ کے نبی کو تسلی دی، اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ انہیں کہہ دیں، میرا عمل میرے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے، ان قریب اس کا نتیجہ آنے والا ہے۔ پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے، یہ نصیحت ہے، یہ شفا ہے، جسمانی شفا بھی ہے، روحانی شفا بھی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وہ دولت ہے کہ ساری دنیا ایسے اپنے تجوریوں میں جو دولت اکٹھی کر رہی ہے، یہ دولت اس سے بھی بڑھ کر ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کے پیارے کون ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں، اور انہیں اللہ ایک انعام دیتا ہے، وہ خوف زدہ بھی نہیں رہتے، غمگین بھی نہیں رہتے۔ اس کی پوری شکل تو کل مرنے کے بعد ہوگی، کہ نہ انہیں اگلے آنے والی گھاٹیوں کا کوئی اندیشہ ہوگا، اور نہ پیچھے جو چھوڑ گئے اس پر غمگین ہوں گے، لیکن اس کے ثمرات دنیا کے اندر بھی ہوتے ہیں، کہ اہل تقوی اس دنیا کے اندر بھی مطمئن ہوتے ہیں۔ خوف آتا ہے، بشری تقاضا ہے، لیکن خوف زدہ نہیں رہتے، غم آتا ہے لیکن غمگین نہیں رہتے، فطرتی بات ہے، غم وقتی ہوتا ہے، لیکن غمگین نہیں رہتے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہیں۔ وہ اللہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک اور بادشاہ ہے، وہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ فرمایا، یہ کفار کا دنیا میں تھوڑی دیر کا نفع اور فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر حضرت نوح کا تذکرہ ہے، ان کے قوم کا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جادوگروں سے مارکا ہوا، پھر وہ ایمان لے آئے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بھی ٹھکانہ دیا، لیکن جب وہ نہ مانے، ہم نے پھر انہیں عبرت کا نشان بنایا۔ آپ لوگوں سے کہہ دیں، اے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، میں بھی اسی کی طرف متوجہ ہوں یکسو ہو کر، اس لیے کہ اگر اس کی پکڑ آ جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا، وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی محروم نہیں کر سکتا، ایک اکیلی اللہ کی ذات ہے۔ پھر سورہ ہود کا تذکرہ ہے، قرآن کے محکم ہونے کا اعلان ہے، اور اللہ کی طرف معافی مانگنے کی تلقین ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے، زمین پہ چلنے والی ہر مخلوق کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، زمین پہ چلنے والی ہر مخلوق کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اللہ ہی رزقھا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا، انہیں اللہ کی فریاد کے اللہ کی طرف بلائیں، نہ مانیں تو آپ ان سے اعراض کریں۔ فرمایا، کچھ لوگ ہیں جن کا زندگی کا مقصد ہی آخرت ہوتی ہے، دنیا بھی کماتے ہیں لیکن ان کا محور اور مقصود آخرت کی زندگی ہے، اور کچھ لوگ ہیں جن کے زندگی کا جینا ہی دنیا کے لیے ہے، وہ آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، دنیا میں کچھ مقدر کا ان میں مل جائے گا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت نوح کا تذکرہ فرمایا، کہ کس طرح اللہ کی نافرمان قوم سے بیزار ہوئے، فریاد کی، اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، پھر اللہ نے سیلاب بھیجا اور کشتی پر سوار ہونے والوں کو اللہ نے بچا لیا، بیٹا نافرمان تھا، آنکھوں کے سامنے وہ ہلاک ہو گیا، فریاد کی، فرمایا اس کے عمل اچھے کوئی نہیں، اس لیے آج اس نے بھی ہلاک ہونا ہے، آپ اس کے بارے میں مجھ سے سفارش کی درخواست نہ کریں۔ حضرت نوح کہنے لگے، اللہ میری پناہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قوم حواد کا تذکرہ، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم سے کہا، اللہ سے معافیاں مانگو، استغفار کی برکت سے اللہ تمہاری قوت میں اضافہ فرمائیں گے، تمہارے معاش میں برکت عطا فرما دیں گے، تمہاری معاشی حالت اچھی ہو جائے گی۔ قوم کہنے لگے، ہود تیری باتیں ہمیں سمجھ میں کوئی نہیں آتی، کیسی باتیں کرتا ہے، تیری باتیں ہمیں سمجھ کوئی نہیں آتی۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے برات کا اعلان کیا، قوم کو اللہ نے ہلاک کیا. حضرت صالح نے اپنی قوم سمود کو بلایا جو قوت اور طاقت میں ساری قوموں سے بڑی نمایاں تھی, قوت اور طاقت میں صدیاں گزر جاتی, کئی دو دو تین تین صدیاں ان کے بال نہیں سفید ہوتے تھے, کمر نہیں جھکتے تھے, گھٹنوں میں نہیں درد ہوتا تھا, ان کی جوانیاں تین صدیاں چار صدیوں کے بعد ہوا کرتی تھی, ایسی مضبوط قوم تھی. لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی, وقت کے صالح نبی کی بات نہ مانی, اور صالح علیہ الصلوۃ والسلام کسے ملنے والے اونٹنے کے معجزہ, اس کی بے ادبی اور اس کی توہین کی, اللہ نے اس قوم کو بھی عبرت کا نشانہ بنایا. قوم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ, ان کے پاس فرشتے نما فرشتے آئے بیٹی کی خوشخبری دینے کے لیے, انسانی شکل میں تھے, نبی عالم الغیب تو کوئی نہیں ہوتا, انسانی شکل میں آئے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مہمان نواز تھے, جلدی سے بچھڑا بنا کے پکا کر سامنے پیش کر دیا, لیکن وہ آگے ہاتھ نہیں بڑھا رہے, گھبرا گئے, ڈر گئے, اس لیے کہ وہاں یہ بات طے تھی عربوں کے اندر, جو کسی گھر کا نمک کھا لے وہ نقصان نہیں پہنچاتا, لیکن یہاں تو کچن میں کام کرنے والی گھر کو لوٹ لے جاتے ہیں, لیکن عربوں کا مزاج تھا کوئی کسی گھر کا نمک کھا کے جائے گا تو وہ نقصان نہیں پہنچائے گا. جب وہ ہاتھ پیچھے کر لیے, حضرت ابراہیم گھبرا گئے, کہیں نقصان پہنچانے تو نہیں آیا. فرمایا گھبرائے نہیں, میں اللہ کا ہم اللہ کے فرشتے ہیں, تو یہ بیٹی کی خوشخبری سنانے آئے ہیں. حضرت ابراہیم کی اہلیہ پردے میں سن رہی تھی, جب یہ بات سنی تو یوں ہاتھ مارا پیشانی پر, حیران ہو گئی, میرا بیٹا ابراہیم کا حال دیکھو, بڑھاپے کے کس حصے پہ پہنچا ہے, میں بانج ہو چکی ہوں, ہمارا بیٹا ہونا ہے. فرمایا ہاں ہاں, اللہ تم پہ رحم کر رہا ہے, تمہیں اللہ اولاد نصیب فرما دیں گے. اللہ اللہ ہے, اس کی قدرت, اس کی شان ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا, ہم قوم لوط کے لیے عذاب بھی لے کے آئے ہیں. بڑی بدفطرت مزاج قوم تھی, خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں جب ان فرشتوں کو دیکھا تو گندے ارادے کے ساتھ اس قوم کے لوگ ان کی طرف آئے. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام گھبرا گئے کہ میری قوم میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا کر رہی ہے, رسوا کر رہی. انہوں نے کہا گھبرائے نہیں ہیں, ہم اللہ کے فرشتے ہیں, یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. پھر انہوں نے کیا کیا, اس پوری بستی کو اٹھایا, اوپر لے گئے اور پھر زمین پہ پٹخ دیا. صرف اتنا ہی نہیں, پھر آسمان سے پتھر آئے اور ہر پتھر پر ہر شخص کا نام تھا جو سر پہ لگتا اور پورے جسم کو چیرتی ہوئی جاتا. اور اس لیے کہ اس قوم کی بدترین عادت تھی ہم جنسی جنس پرستی, مرد مرد سے اپنی شہوت پوری کرتا, عورت عورت سے اپنی شہوت پورا کرتی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اس امت یہ بھی امت جب گر جائے گی تو اس کے اندر بھی یہ بلا اور مصیبت آئے گی. النساء بالنساء والرجال بالرجال, قوم لوط اسی گندگی کی وجہ سے ہلاک ہوئی. مسومت عند ربک, ہاں پھر نشان زدہ پتھر ان پہ برسے. فرمایا اللہ زیادتی نہیں کرتا, ان کے اپنے کرتوت ہیں جن کے یہ سزا ملی ہے. سبحانک اللہم بحمدی, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک ونتوب الیک.